دعا ہے جو میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ من قدس کو تعلیم فرماتے تھے کہ اس کو اپنے معمولات میں شامل کرو، صبح و شام اس کو پڑھنے کا معمول بناؤ. وہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. کہ اللہ میں آپ سے کی پناہ کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے پناہ دے دیجئے. من جہد البلاء، جہد البلاء اکثر کتابوں میں یہ جہد البلاء بھی لکھا ہوتا ہے، زیادہ اس کو جہد پڑھنا بھی جائز ہے اور جہاد پڑھنا بھی جائز ہے. اللہم انی اعوذ بک من، کتابوں میں اکثر آپ کو نسخوں میں یہ جہد البلاء کے سے ملے گا، اور جہد البلاء اس کا بھی پڑھنا درست ہے. تو فرمائے کہ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، کس چیز سے؟ جہد البلاء سے، سخت بلا، سخت امتحان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی شراب میں فرماتے ہیں کہ جہد البلاء سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں کہ جہد البلاء سے مراد ہے کہ قلت المال و کثرت العیال، قلت المال و کثرت العیال، کہ مال تھوڑا ہو بچے زیادہ ہو. آؤ بھائی، فیملی پلاننگ آ گئی. اس لیے فیملی پلاننگ جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ ساری ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آتے ہیں، وہ سب ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، لیکن چونکہ عقل سے اپنی ہر چیز کو تولتے ہیں، لہذا قرآن و حدیث سے یا صحابہ کے اقوال سے ہی وہ باتیں نکالتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت تک ان کی نظر نہیں ہوتی. لہذا انہوں نے اس جیسے یہ قول ہے، اب اس قول کو کوئی کسی عالم کی تقریب سے سن لے تو کہے گا دیکھو مولوی صاحب خود کہہ رہے تھے، اس لیے اگر ہم فیملی پلاننگ کرتے تو اس میں کیا ہے، بچے کم. لہذا ہمارے یہاں وزیر اعظم نے اعلان کروایا کہ دو بچے ہی اچھے، بچے دو ہی اچھے. جب اس کے اپنا تیسرا ہو گیا تو پھر اعلان بدل گیا کہ بچے کم ہی اچھے. تو بھائی ہر ایک کا کم الگ الگ ہوتا ہے. لہذا پہلے زمانے میں اگر کسی کے پانچ بچے بھی ہو کہتے تھے تو بہت کم بچے، درجن تو کم از کم ہوتے تھے. اب وہ معیار بدلنا شروع ہوا تو کم بچے پھر دو تین پہ آ گئے، ورنہ پہلے تو پانچ چھ بچے تو کم بچے کہلاتے تھے جناب، کہ اس کے تو کم بچے، تھوڑے بچے. ہنسنے کی بات پہ ہنسنا چاہیے، کوئی ایسے کہ ڈنڈا مار کے بٹھایا ہوا ہے کیا؟ بیوقوفوں کی طرح مت بیٹھا کرو. تو کم از کم وہاں تو بارہ سے تو گنتی شروع ہوتی تھی کہ فٹ بال ٹیم تیار ہو، وہاں سے تو گنتی شروع ہوتی تھی. یہ جو ہمارے آج کل پانچ چھ بچے ہیں آج کل، اس کو بھی بڑا کمال جو سمجھا جا جاتا ہے. تو پہلے تو یہ عیب تھا. اچھا، کام آسان اس لیے ہوتا تھا کہ لگاتار ترتیب بار بچے آتے تھے، اس لیے کپڑوں کی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک سے اترے دوسرے کے چڑھ گئے، اس لیے فکر ہی نہیں کہ بھائی کہاں کپڑے کا مسئلہ ہے، کہاں سے ہوگا، اس کے اترے اس نے پہنے، اس کے اترے. اس لیے بھائی جان کے کپڑے پپو میاں تک پہ چلتے تھے، اس لیے کپڑوں کی فکر نہیں. اچھا میاں یار اچھا ہوتا تھا، کپڑے مضبوط ہوتے تھے، اس لیے فکر ہی نہیں، کئی بچے اس میں گزر جاتے تھے. اور اب اس لیے مشکل لگتا ہے کہ اب ایک تو فیشن بدل جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ترتیب نہیں رہتی. تو لہٰذا اگر ملا کی تقریر سنے گا کہے تو وہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جی بچے تو کم ہی ہونے چاہیے، بچے کم ہی ہونے چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سخت مصیبت ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے یہ شدید، کہ بچے مال کم ہو بچے زیادہ ہوں، یہ امتحان ہے، اس کو سخت مصیبت قرار دیا. لیکن اس سے بچنے کا نسخہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، وہ کیا؟ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، انہ کان غفارا، کہ بہت بخشنے والا ہے.
یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا، ویمددکم باموال و بنین، اور تمہیں مال اور اولاد بڑھائے گا، عطاف کرے گا. لو جی نسخہ بھی مل گیا، پتا چلا کہ یہ جو نحوست آتی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. یہ جو نحوست آتی ہے وہ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، کہ انسان پر مصیبت جو آ رہی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے. اور جب بندے نے اللہ تعالی سے استغفار طلب کر لیا تو اس استغفار طلب استغفار کی برکت سے وہ نحوست، وہ گناہوں کی نحوست دور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بھی بڑھا رہے ہیں، اس کی اولاد کو بھی بڑھا رہے ہیں. اس لیے مال کو پہلے ذکر کیا. ادھر بیٹھ جائیں، ان کو تھوڑی جگہ بنا دو، تم چھپنا نہیں، سامنے بیٹھنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو پہلے فرمایا، سبحان اللہ، یہ مال ہوگا، مال ہوگا اس کے پاس، تو پھر اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کھائیں گے کہاں سے. اس لیے کہے گا اللہ تعالیٰ نے، ارے بھائی مال دیا ہے، آنے دو بچے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو فرمایا کہ جہد البلا، جہد البلا کی جو تفسیر کی آپ نے، اس کی جو شرح کی، وہ کیا فرمایا؟ قلت المال و کثرت العیال. قلت المال و کثرت العیال، مال تھوڑا ہو، مال تھوڑا ہو اور بچے زیادہ ہو. دیکھو یہ کھڑکی میں سیٹنگ کر لو، پنکھا چلا دو. قلت المال، جہد البلا کی تفسیر کیا کی؟ قلت المال و کثرت العیال. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا. اکثر کی بات کتابوں میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اکثر کتابوں میں آپ کو یہ جہد البلا سے ملے گا، لیکن اس کو جہد البلا پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے. لہذا جہد البلا کی جو تفسیر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس کی شرح بیان کی، وہ کیا؟ کہ قلت المال و کثرت العیال، مال تھوڑا ہو بچے زیادہ ہوں. یہ سخت مصیبت ہے، سخت ابتلا ہے یہ، کہ مال تھوڑا ہو اور بچے زیادہ ہوں. اور اس لیے میں نے عرض کیا، آپ کو نیند آ رہی ہے، بالکل ایکٹیو بیٹھے، ورنہ یہاں سے اٹھ کے سائڈ پہ چلے جا. مال تھوڑا ہو بچے زیادہ ہو، یہ سخت مصیبت ہے، ابتلا ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ بندے کی. اور یہ ابتلا کیوں ہے؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے. اس لیے میں نے عرض کیا ایک بات، کہ یہ جو باطل والے لوگ ہیں، جو کہ علماء حق کے خلاف ہوں یا دین کے خلاف ہوں، یہ قرآن پاک، حدیث شریف، قرآن پاک، حدیث شریف، صحابہ کے اقوال، بزرگوں کے اقوال ہی اپنے کام کے لیے پیش کرتے ہیں کہ تو فلاں نے کیا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو چیز کو پیش کرتے ہیں تروڑ کے مروڑ کے، نامکمل بات کو پیش کرتے ہیں، ہمیشہ سے ان کا قاعدہ ہے. بہت اس کی مثالیں، جس میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جہد البلا کیا ہے؟ سخت پریشانی، قلت المال و کثرت العیال. آپ مرقات اٹھا کر دیکھ لیں، یہ عبارت آپ کو مل جائے گی. الملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات کے اندر اسی حدیث شریف کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ قلت المال و کثرت العیال، کہ مال تھوڑا بچے زیادہ، یہ جہد البلا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہد بلا سے پناہ مانگو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے، اور جب وزیر اعظم کیا تیسرا بچہ ہوا تو پھر نعرہ بدل گیا، بچے کم ہی اچھے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے یہ عیب تھا، اگر کسی کے کم بچے ہوں، اور کم بچے کی تعریف کیا تھی پہلے زمانے میں؟ جس کے پانچ چھ بچے ہوں وہ کم بچے کہلاتے تھے، اور جس کے درجن بھرو کہتے چلو اب ہم بھی کسی قابل ہوئے، اور جتنے پھر زیادہ بڑھتے جائیں پھر اس پر ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے. بال عیال دار اس کو کہتے تھے جس کے کم سے کم 15 بچے ہوں، یعنی درجن یہ عیال دار کہلاتا تھا، یہ عیال دار ہے یعنی فیملی والا ہے یہ. اور عام آسان اس لیے تھا کہ ہر سال ماڈل آ رہا ہے، بھائی جان کے بچے پپو میاں تک چلتے تھے، پریشانی نہیں. اب کپڑے بھی اچھے ہوتے تھے، اس لیے پریشانی نہیں ہوتی کہ ہر سال نیا خریدنا پڑیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور اب رہی بات، تو اب یہ ہے نامکمل بات، کیونکہ اللہ اب مکمل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ کیا؟ استغفروا ربکم. اب اس کا علاج کیا؟ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی مغفرت، گناہوں پر مغفرت مانگو. تو ان نوکان غفارا مانگو اس لیے کہ وہ بخشنے والا ہے، مغفرت عطا فرمانے والا ہے، اس کا انعام یہ دے گا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے بندے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے، رات کو ایسے بارش ہو کہ صبح تمہیں اس کے آثار اور نشان تو نظر آئیں لیکن تمہیں پریشانی کوئی نہ ہو، دن بھر تم اپنے کام کاج کرو، رات کو اللہ بارش برسائے گا اور تمہارے کام کاج میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور وہ یمدیدکم باموال و بنین، تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد بھی دے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے پہلے مال کا ذکر کیا پھر اولاد کا ذکر کیا. پہلے مال دے گا، جیب میں پیسہ آیا، نوٹ آئے، ارے جی اولاد اب آنا، ارے صاحب یہ کیا ہے، آنے دو بھائی، دیکھو اللہ نے دیا. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی شیخ کی صحبت میں پہلی مرتبہ جب حاضری دی چلہ لگایا 40 دن، اور ہمارے بزرگوں نے اس کی تاکید کی ہے، اگرچہ مصروفیات اپنی جگہ لیکن شیخ کے پاس وقت لگانے کا، اگرچہ رات بھی صحیح، دن صحیح، 3 دن صحیح، 10 دن چلہ یہ لگائے، اس کی بڑی اپنی مستقل برکات ہیں اس کی. تو فرماتے جب میں نے پہلی چلہ لگایا تو حضرت کو 40 دن کے جو پیسے تھے جو خرچہ ہوتا ہے وہ میں نے پیش کی کہ حضرت یہ، فرماتے حضرت نے لے لی. پھر اس کے بعد حضرت پھول پوری زمیندار تھے، مجھے واپس یہ فرمایا، رہے میاں یہ گودام کس لیے بھرے ہیں، اس کا تم دودھ بادام پی لینا اور اڑاؤ، یہ ان کا معاملہ. تو دیکھیے اصول، حضرت نے اپنا اصول پورا کیا. خدا حضرت اگر کوئی شیخ ایسا کر دے تو اس کے اپنے اوپر، اس کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ واپس کرے گا، رسمی طور پہ کام نہ کرے کہ جی ہم جو ہے وہ خالہ کی شادی ہوئی تو ہم اس کے یہاں بیٹے کی شادی ہم پیسہ دیں گے، جب ہمارے یہاں شادی ہوگی وہ ہمیں پیسہ دے گا، یہ انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، رسمی کام نہ کرے. بس کا نیکی کر دریا میں ڈال. تو مال ہوگا تو اولاد کی فکر نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی نعمت عطا فرمائیں گے. تو کیا سکھائے، اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا ودرک الشقا، اچانک مصیبت کا، ودرک الشقا شقاوت کا پکڑ لینا، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ اچانک ایسی کوئی ابتلا آئی، کوئی ایسا معاملہ ہوا، پتہ چلا بالکل الٹ ہو گئے. شیخ کے خلیفہ تھے، حضرت نے ان کو خلافت بھی دی تھی، ان کے بیٹے نے ایک مضمون لکھا، وہ عالم ہے وہ بیٹا، بیٹے نے مضمون لکھا، وہ مضمون میں کچھ خلاف اصول بات تھی جو کہ کسی صاحب کے بارے میں لکھا اور اس کی تعریف لکھی. تو حضرت نے فرمایا، حضرت مدنی کا حوالہ دیا، بزرگوں کا حوالہ دیا کہ فرمایا دیکھو بھائی، یہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے اس شخص کے بارے میں کیا ہے، اگرچہ یہ عالم مشہور ہے لیکن ہمارے بزرگ کا دیکھو یہ ہے، پتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ بیٹے کو سمجھاتے، وہ حضرت سے لڑائی شروع کر دی. لڑے حالانکہ خلیفہ تھے، بتائیے آپ، اب بتائیے خلیفہ کیا سند ہے، اور بہت لڑے. حضرت نے خاموش ہو گئے، اب کیا فرمائے، نزیہ خان کا آنا جانا بند، ان صاحب کا تو حشر میں نے، اب تو انتقال ہو گیا، ان صاحب کا حشر خود دیکھا، کوئی حال نہیں، اتنے بڑے بڑے ناخن، کتنے سال تو وہ نہائے نہیں، اول جلول، عجیب کیفیات. بس آئے بھی حضرت سے معافی مانگی، تو باہر آئے تو کہلوانے، تو حضرت سے کہلوایا کہ بھائی معاف، فرمایا میری طرف سے کچھ نہیں، میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا، بس میرا حساب کتاب ختم، بس آپ یہاں نہ آئے، لیکن حساب کتاب پڑھو. انہوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو پھر معافی نہیں کرنا. فرمایا بھائی معافی کیا، تمہاری شکل دیکھوں گا مجھے اذیت ہوگی بار بار، کہ تم نے مجھے اذیت دی تھی، تو اس اذیت سے بار بار سے بہتر ہے کہ تم نہ ہو. بہرحال ان کا حال اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، حفاظت فرمائے، بہت برا ہوا. تو اسی طریقے سے انسان اب ہے، شیخ نے کوئی بات فرمائی، اچانک بس پلٹا کھایا اور نجی نہیں کرنا، بس دماغ خراب ہو گیا ایک دم. شقاوت کا پکڑ لینا، بدبختی کا پکڑ لینا. اور بات یاد رکھیے گا کہ انسان پر شقاوت اور بدبختی ایسے نہیں آتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ جو شارٹ سرکٹ جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بجلی کا ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا خام خام، اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے کہ بجلی کی وائر اچھی نہیں ہے، وائر میں جوڑ ٹھیک نہیں لگا، پانی کا کوئی ایسا گزر ہے، اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے. دنیا کا بھی کوئی کام بے وجہ نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. شادی شدہ لوگ کہتے ارے صاحب ڈاکٹر مجھے بھائی بچہ کیسے ہو گیا, صاحب ہم نے تو غبارہ استعمال کر دیا, ہمیں کیا پتا کیسے ہو گیا. بھائی تیری اپنی بات تو سوچ, تو کیا بول رہا ہے, تو نے غبارہ استعمال کیا تو پھر کیسے ہو گیا, تو کیا کہیں اور سے امداد پہنچی تھی. حرکت اپنی ہوتی ہے, یا تو اگر اپنی حرکت کا انکار کر رہا ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. لہذا شکاوت اور بدبختی ایسے نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو شقی نہیں بنانا چاہتے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمول جلسا لا عشقا جلیسوم, یہ اللہ والے ایسے کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. اس شکاوت کا علاج بھی بتا دیا. لیکن اس میں ایک نقطہ, کل مفتی رشاد صاحب کا بیان تھا, بڑی پیارے ایک نقطہ بیان فرمایا. ہمارے لگے دیکھو یہاں جالس نہیں ہے بلکہ جلیس ہے. جلیس کا جو لغت اور اس کے ترجمے کے اعتبار سے اس کے معنی بنیں گے. جالس کے معنی آیا بیٹھا اور چلا گیا, اور جلیس کے معنی کثرت سے بیٹھنے والا, اکثر بیٹھنے والا, کثرت سے بیٹھنے والا, ایسا نہیں کبھی کبھار ملاقات کرنے والا. ہمارے حضرت مولانا منصور صاحب کا شعر ہے, ہمارے پیر بھائی ہیں, کہ دو ساتھ شیخ کا اتنا ہے کہ ان کی مثل بنو, تو شیخ کا اتنا ساتھ ہو کہ اس جیسے بن جاؤ. کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے, یعنی کبھی کبھار آنا جانے والا یہ صحبت میں رہنے والا نہیں کہلاتا. ایسا رہے کہ کہے کہ جی سبحان اللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا کہ صحابہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے حضرت ابو بکر وہاں موجود ہوں گے, اور جہاں حضرت ابو بکر کو دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے. کیا دیکھو کیا عجیب, سبحان اللہ, کیسا لازم و ملزوم ہے. واہ کیا لازم کیا ملزوم, واہ مزہ کیسا دیکھ. تو جلیس ایسا ہو کہ کثرت سے بیٹھنے والا, تو وہ درکی شقا اچانک بدبختی اور شکاوت سے کہ پکڑ لینے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی گناہ نہ اوسط ہو. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن نے ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا اور توبہ بھی نہیں کی, یہ بہت بر ہے. فرماتے ہیں کہ 10 سال کے بعد وہ قرآن پاک بھول گیا. جی کیا ہوا, ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں. عالم یہ شلوار ٹکنے سے نیچے ابھی سفر میں حساب کہنے لگے, جی میں تو سب داڑھی بھی رکھتا ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی دے, شلوار ٹکنے سے نیچے. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سب ایک بات تھوڑی ہوتی ہے, پوری ہر چیز ہے. شادی کرتے ہو تو ایک ایک چیز تم دیکھتے ہو, اور دین کا معاملہ ہے تو بس نماز وہ بھی سنت کے مطابق نہیں, اس پر بھی اتنا ہمارا کمال کہ جی بس ملنا ہی چاہیے سب کچھ ہمیں. ضرور کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے انسان کی, جو زبان سے جو جملہ نکلتا ہے نا اس کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں, یاد رکھیے گا. اگرچہ وہ اپنی بیوی کے سامنے وہ جملہ بول دیں, بیوی کے ساتھ, بیویوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں ہم انتہائی غیر محتاط, پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکالتے رہتے ہیں, کیونکہ اس کا تو وہ ہے نہیں, لیکن یاد رکھنا اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے. اس پکڑ پر واقع حکیم الامت نے فرمایا, ہمارے بزرگ اکثر سناتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک عالم, وہاں معمول ہے قبریں کھولنے کا 6-6 مہینے پہ, ایک عالم کی قبر کھولی تو دیکھا ایک یورپین لڑکی اس کے اندر ہے. حج کا زمانہ تھا تو وہاں پر یورپ کے علاقے کا موجود تھا وہ بھی, اس نے دیکھا, اس نے کہا یہ تو وہ لڑکی ہے جس نے چھپ کر قبول اسلام کیا تھا اور میں اس کا گواہ ہوں, وہ قرآن پاک بھی پڑھتی تھی, یہ تو وہ ہے. اچھا بھائی چلو یہ تو ہوئی, وہاں دیکھو کیا ہوا, جو عالم تھا وہ کہاں گیا. وہاں جا کر قبل کھلوائے گی, پتا چلا وہ عالم وہاں پر موجود. حیران کن بات, مدینہ شریف کہاں اور کہاں یورپ. اس لڑکی کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اللہ تعالی نے اس کے اسلام کو قبول کیا اس لیے وہاں بھیج دیا. اس لیے بزرگوں نے بات فرمائی ہے تو عجیب سی بات, دلیل نہیں دے سکتے, لیکن بات فرمائی کہ جو لوگ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جنازہ بھی وہیں پہنچا دیتے ہیں, جس کی گویا کہ مشاہدہ یہ بھی ہے, اگرچہ کہیں بھی ان کا انتقال ہو. جس دن حضرت کا وصال ہوا میرے شیخ کا, اسی وقت اس کے بعد مغرب کا فون آیا ایک عالم کا جو برطانیہ میں رہتے کہ ان کی والدہ ہیں, انہوں نے خواب بتایا اپنا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ بھی چکا ہے یہ خواب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت والا کو لے کر مدینہ شریف چلے گئے. تو اللہ کے لیے کیا وہ ہے؟ خیر اب چلو بھائی, وہ لڑکی کا تو قبول اسلام سمجھ میں آیا, وہ عالم کا کیا ہوا؟ بھائی سب سے بڑا رازدار جو ہوتا ہے کہ بھائی ایک عالم ربانی مسجد میں بیان کر رہے سب ہے, سب پڑھے اللہ والی باتیں سب ہے. سب سے بڑا رازدار بیوی ہوتی ہے. بیوی سے پوچھا, اس نے کہا تہجد گزار, نمازی, قرآن کی تلاوت کرنے والا, علم کرنے, کوئی تو بات ہوگی, سوچو تو صحیح. کہاں ایک بات ہے, بہت غور کیا تو وہ بات کیا نکلی, اس نے کہا جب غسل جنابت کرتا تھا, وہ جنابت کا غسل جب غسل واجب ہو جاتا, جب غسل کرتا ہے تو وہ کہتے تھے, یہ کہتا تھا کہ عیسائیوں کا مذہب اچھا ہے کہ اس میں غسل نہیں ہے. اب دیکھیں کتنی کیا بات ہے, یہ جو جن باتوں کو ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں, کہتے جی معمولی سی بات, بیوی کو کچھ بھی کہہ دیا, مذاق مذاق میں, چھیڑ چھاڑ میں. سے مثلا یہ بات کہہ دی, تم نے کیا ہی کیا ہے آج تک, یہ بہت جملہ ہے جو مرد کہتا رہتا ہے, تم نے کیا ہی کیا ہے. بیوی بول دے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے, پھر دیکھو کیسی آگ لگتی ہے ان کو, سارے بال صاف ہو جائیں گے, جنگل پورا. یہاں تک کہ مستحب جو عمل ہے کہ جی اس ذی الحجہ کے قربانی کرنے والا جو ہے, وہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ناخن اور بال کو نہ کاٹ دے, لیکن مستحب عمل ہے, اس پر زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا کوئی کاٹ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے, ارے یہ کیا تم نے, کوئی حرام تھوڑی ہے, کوئی گناہ تھوڑی ہے, نہ حرام ہے نہ گناہ ہے, بس ایک فضیلت ہے بس. اگر قربانی کرنے والا کاٹتا ہے بالکل گناہ نہیں ہے, اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں ہے. اب مستحب عمل پہ جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور عالم یہ ہے کہ وہ صاحب جو داڑھی نہیں کاٹ رہے ان دنوں میں, قربانی کی داڑھی تک منڈا دی. اب آپ خود غور کریں کہ داڑھی کا رکھنا اچھا ہے یا اس مستحب پر عمل کرنا اچھا ہے. لہذا ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے. تے بتا دیا کہ مونچھیں اگر کسی کے کنارے پر آ رہی ہے اس کے لیے بھی کاٹنا ضروری ہے, 40 دن کے ناخن اور بال پورے ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بھی کاٹنا ضروری ہے. تو حدود اور رعایتوں کے ساتھ ہے, یہ نہیں کہ ہمارے یہاں عوام کا شوق یہی ہے کہ مستحب پر عمل کرو, باقی فرض واجب کی کوئی فکر نہیں, بس مستحب ہے. جیسے رمضان میں داڑھی رکھ لینا, یہ بھی ایک ہے, یہ رمضانی داڑھی ہوئی. مستحب کام کا بڑا شوق ہے ہم لوگوں کو کہ جانور کا پالنا, اتنا جانور کے لیے روزانہ منڈی جا رہے ہیں جناب, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارا سال سوراخ گوٹ آنے کی فکر نہ کریں. جی سوراخ گوٹ میں تو حالات خراب ہوتے ہیں, اب روزانہ منڈی جا رہے ہیں, ساری سائداتیں منڈی میں گزارتے ہیں سب گائے بیل دیکھنے کے لیے. ویسے آج کل تو پہلے ونڈو شاپنگ ہوتی تھی نا, ونڈو شاپنگ ہے نا کہ جی شوکیس میں مال سجا ہوا ہے, لوگ سب دیکھنے کے لیے جاتے ہو, اس کو ونڈو شاپنگ بولتے ہیں. یعنی وہ بھی خریداری کی ایک قسم ہے کہ دیکھ دیکھ کر خیالات میں خریدار بننا. تو آج کل گائے بھینسوں کی بھی, گائے بکروں کی بھی ونڈو شاپنگ ہوتی ہے, کیونکہ کہیں رانی کھڑی ہیں, کہیں مہارانی کھڑی ہیں. اور اب تو اور زمانہ ترقی کر گیا, اب تو ونڈو شاپنگ کے ساتھ ساتھ دوسری شاپنگ بھی چل رہی ہوتی ہے, اب تو عورتیں بھی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے. یہ وہ ہیں جن کے حالات خراب ہیں, ویسے کہیں نہیں ہونا, دین سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا, لیکن اس کے لیے تو دیکھو وہ سوٹ, وہ صاحب جو اپنی مسجد میں جوتے اتارتے شرم آتی ہے, اور اپنی انا پہ اور پرسنالٹی پہ ان کو وہ عالم ہی ہوتا ہے, سوزوکیوں میں لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں. وہ وائٹ کالر سفید پوش صاحب سوزوکیوں میں لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں. میں یقین آئے تو مندر دیکھ لینا, آج کل تو 9 تاریخ تک چلتا ہی رہے گا یہ پورا, اس سے پہلے تک وہ بڑے سوٹڈ پوٹڈ سب کے سب لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے دین سیکھنے کے لیے, ارے صاحب بھائی روزانہ منڈی تو کیا کرے گا, جس کو گائے خریدنی ہے پہنچ گئے. ارے بھائی تجھے کوئی کام نہیں جو تم منڈی ہر وقت جا رہے, جس کو گائے خریدنی ہے پہنچ گئے جناب. ہاں ہم بھی خریدوا دیتے ہیں. بھائی تو کیا کمال کی چیز ہے بھائی, جس نے خریدنی ہے خود خریدے گا, تمہیں کیا ضرورت ہے اپنے وقت کو برباد کرنے کی. یہ وقت کا ضیاع ہے, یاد رکھیے گا کہ روزانہ منڈی روزانہ منڈی اپنی ضرورت کے لیے جائے بس. یا ہاں چلو کوئی بہت ہوا کہ کسی کو نہیں آتی, وہ کہتا ہے بھائی میری مدد کر دو, چلو سمجھا دیں, لیکن یہاں تو مدد کا سوال ہی نہیں ہے, یہاں تو تفریح ہے پوری. تو اپنے وقت کا ضیاع ہے, جبکہ ایک ایک رات کی فضیلت ہے اس کی, ایک ایک دن کی فضیلت ہے کہ اس کے روزے کا اجر اور ثواب کتنا ہے. ایک ایک رات کی اس کی فضیلت ہے. حضرت بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے شب قدر کے برابر اس کی فضیلت ہے اور یہ راتیں جی منڈی میں گزاری جا رہی ہیں. ظالم تو اچانک مصیبت ایسے نہیں آتی. پھر آگے کیا فرمایا, وسوء القضاء, برے فیصلے سے پناہ چاہتا ہوں. اب یہاں پر ایک علمی بات ہے, فیصلہ تو جو ہوتا ہے مومن کا عقیدہ ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے, لہذا سوء قضاء ہوا برا فیصلہ تو ایک اب اشکال آتا ہے, بہت خطرناک ہے یہ. وہ اشکال یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالی نے برا فیصلہ کیا, نعوذ باللہ, نقل کفر کفر نہ باشد. تو یاد رکھیے گا, آہ میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, سمجھایا, فرمائے کہ یہ سوء قضاء, یہ برا فیصلہ با اعتبار قاضی کے نہیں ہے, با اعتبار مقضی کے ہے. یعنی جو قاضی فیصلہ کر رہا ہے اس کے اعتبار سے نہیں, بلکہ جس لے کے لیے فیصلہ رہا ہے اس کے لیے فیصلہ ہے. مثلا اب ایک آدمی نے قتل کیا, قانون میں اس کی سزا پھانسی ہے, عدالت نے کہا, جج نے کہا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی. کوئی جج کو بولتا ہے؟ بلکہ بولتا ہے مجرم کو, بھائی تو نے کیوں ایسی حرکت کی کہ تیرے لیے ایسا فیصلہ ہوا, کیا عجیب سمجھانے گا. تو قاضی نہیں, قاضی کو نہیں بھائی کہ قاضی صاحب آپ نے کیوں اس کو پھانسی سزا دی. کہے گا بھائی آپ قاضی صاحب بالکل ٹھیک کیا, ایسے نالائقوں کو ایسی پھانسی پہ چڑھانا چاہیے. اور اس کو کہے گا بھائی کیا تو بیوقوف نالائق احمق, تو نے ایسی حرکت کی, دیکھا تیرے ساتھ کیا ہوا. تو یہ بے اعتبار قاضی کے نہیں ہے, سوء قضاء, سوء, کیونکہ اللہ تعالی کی طرف کی سوء کی طرف سوء کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. اب آپ بتائیے کہ ترجمہ کیا لغتوں سے ہو سکتا ہے, ڈکشنریوں سے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ جب تک انسان کسی عالم کبیر, متباہر عالم, بڑے اللہ والے عالم کی صحبت میں نہ بیٹھے ترجمہ نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیے کتنا لغت سے ترجمہ کرے تو ظالم سب کے ساتھ کیا اثر کرے گا. اس لیے فرمایا سوء قضاء باعتبار قاضی کے نہیں مقضی کے ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, اس لیے اپنے گناہوں کی نحوست ہے. یہ ساری نحوست بیوی کی نہیں ہوتی ہے, اپنی بھی نحوست ہوتی ہے. سارا الزام بیوی پہ نہیں ڈالا جاتا. ہم زمزم سے نہا کے نہیں آئے, اگرچہ زمزم سے بھی نالے تو بدماشی کرے گا تو وہی ہوگا. کہتے کہ جی تو مکے میں نہیں پیدا ہوا. ہمارے یہاں کہتے نا جناب زیادہ شریف نہ بنو, اتنے نہ بنو, مکے میں نہیں پیدا ہوئے تم. ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے برا فیصلہ آ رہا ہے, یہ ہمارے گناہ کی نحوست ہے. وسوء القضاء, آگے فرمایا وشماتۃ الاعداء, اس چیز سے پناہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہمیں تانا دے. دیکھا اور کرو, پڑھو ملاؤں کے چکر میں, پیروں کے چکر میں یہی ہوگا. وہ جیسے ایک چودھری صاحب نے نماز شروع کر دی, کچھ دیندار عالم کے کہنے پر گائے بکریاں مرنا شروع ہو گئی. اب ایک بکری مری تو اس کا بچہ بےچارہ میں کر رہا تھا, اب وہ پریشان بیٹھے, یار نماز شروع کی یہ حال ہو گیا, اب بچہ میں کر رہا تو بڑے پریشان ویسے ہوئے, غصے سے آئے, او چپ کرو تو آدھی رکعت کا بھی نہیں ہے. کہ نماز نے سب کو لڑکا دیا. اللہ پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اس دعا کو صبح شام پڑھنے کا معمول, تین دفعہ یا سات مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس دعا کو مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور ساتھ کے ساتھ اس دعا کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے.
واخر.
لہذا اس کو یوں بھی پڑھ سکتا ہے، روانی سے پڑھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء واخر دعوانا الحمدللہ. لائٹ بند کر دو بیٹا.
الحمدللہ اللہم اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء الله يعافيك الله صلى الله على النبي الرحمن الرحيم واخر الدعوات.